جمعرات 9 اپریل کے سہروین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. ایران کہتا ہے یمن میں سعودی کارروائی بہت بڑی غلطی ہے. امریکہ کہتا ہے ایران مداخلت کر رہا ہے مگر جنگ زدہ یمن میں انسانی بحران بدترین ہو گیا. ریڈ کراس نے دہائی دی.
ہم نے 24 گھنٹے کی جنگ بندی کی اپیل بھی کی تھی اور ہم ہر روز اس اپیل کو دہراتے ہیں اور بدقسمتی سے ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے لیے ایران کی مبینہ حمایت سے بخوبی واقف ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یہ واضح ہے کہ حوثی باغیوں کی مدد کے لیے ایران سے کمک آ رہی ہے اور امریکہ خطے میں اپنے ان اتحادیوں کی حمایت جاری رکھے گا جو ایران سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. دوسری جانب ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی ایک غلطی ہے.
یمن جیسی عظیم قوم اس بمباری کی مہم کی وجہ سے ہتھیار نہیں ڈالے گی. آئیے ہم سب مل کر جنگ کو ختم کرنے کی بات کریں, جنگ بندی کی بات کریں اور یمن میں غریب عوام کی انسانی بنیادوں پر امداد کی بات کریں. آئیے پوری یمنی قوم کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہر فریق ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ سکے اور وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں.
ادھر سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی کے مطابق اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان السمسام پنجم نامی فوجی مشقوں کے دوران ایک فوجی افسر ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستانی فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق کس ملک سے ہے. یاد رہے کہ سعودی عرب نے یمن میں جاری مداخلت میں پاکستان کی بری بحری اور فضائی مدد مانگی ہے, تاہم پاکستان کے حتمی کردار سے متعلق پارلیمان میں ابھی بحث جاری ہے. پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے ممبئی حملہ سازش کیس میں ملوث ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے احکامات کو معطل کرتے ہوئے انہیں 10-10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے. شمائلہ جعفری.
2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی سے متعلق حساس معلومات اور تمام ریکارڈ طلب کیا تھا. آج عدالت کے روبرو پنجاب حکومت کی جانب سے سربمہر حساس معلومات اور ریکارڈ پیش کیا گیا. اس ریکارڈ کو عدالت نے غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ممبئی حملہ سازش کیس کے مرکزی ملزم کی رہائی کا حکم دیا. سماعت کے دوران ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ریویو بورڈ کے احکامات کے بغیر حکومت کسی شہری کی مسلسل 4th بار نظر بندی کا حکم نہیں دے سکتی.
پاکستان میں سن 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے عدالتی کمیشن نے کہا ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کے پاس دھاندلی سے متعلق شواہد موجود ہیں تو وہ انہیں 15 اپریل تک کمیشن کے سیکرٹری کے پاس جمع کروا سکتے ہیں. اس عدالتی کمیشن کا پہلا اجلاس 16 اپریل کو کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں ہوگا. بھارت کی حکومت نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم گرین پیس کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے. حمیرہ کمل.
بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گرین پیس نے غیر ممالک سے فنڈ حاصل کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے جس کے باعث اس کی رجسٹریشن ابھی 6 ماہ کے لیے معطل کی گئی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ گرین پیس بھارت کے قومی اقتصادی مفاد کے لیے خطرہ ہے. واضح رہے کہ گرین پیس تنظیم ایک عرصے سے حکومت کے نشانے پر تھی. ماحولیاتی تنظیم نے بھارت میں جوہری بجلی گھروں اور تھرمل بجلی گھروں کی تعمیر کے خلاف مہم چلا رکھی تھی.
افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے شہر مزار شریف میں مسلح افراد نے ایک عدالت اور صوبائی اٹارنی کے دفتر پر حملہ کیا ہے. کابل سے سید انور.
افغان فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان لڑائی اب بھی جاری ہے. صوبائی سول ہسپتال کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک اس حملے میں 5 افراد مارے گئے ہیں اور 25 دیگر زخمی ہیں. بلخ کے گورنر عطا محمد نور نے کہا ہے کہ کچھ زخمی افراد حکومتی اہلکار ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے.
فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ ان کا شامی حکومت سے اس معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ یرموک کے فلسطینی کیمپ سے دولت اسلامیہ کو نکال باہر کرنے کی کوششوں میں شامی کارروائی کا حصہ بنیں گے. شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع اس مہاجر کیمپ پر دولت اسلامیہ نے گزشتہ ہفتے حملہ کیا تھا. برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیسسٹر کے مطابق طویل قامت افراد کی نسبت پست قامت افراد میں دل کا مرض لاحق ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ثنا گلزار.
برطانوی طبی ماہرین نے 2 لاکھ افراد کے ڈی این اے سے ان اجزاء کو لیا جو انسانی قد و قامت اور دل کی صحت کو کنٹرول کرتے ہیں. تجزیے سے معلوم ہوا کہ قد میں ہر 2.5 inches کا اضافہ دل کی بیماریوں میں 13.5% کمی کرتا ہے۔ اس کی وجہ وہ جینز ہیں جو قد میں کمی کے ساتھ خون میں کولیسٹرول اور چربی کی مقدار میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تاہم برطانوی ہارٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ پست قامت افراد کو اس پر فکر مند ہونے کی بجائے صحت مندانہ طرز زندگی کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔ ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سویڈن سے خریدے جانے والے چھوٹی نسل کے بندر لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بی بی سی اردو .com پر آئیے۔ مگر آئیے سربین کا آغاز آج بھی یمن ہی کی صورتحال سے کرتے ہیں اور یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یمن کے خلاف 25 مارچ سے شروع ہونے والے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی فوجی کارروائی میں اب تک کیا جانی و مالی نقصان ہو چکا اور جنگ زدہ یمن میں انسانی بحران اب کتنی شدت پر ہے اور عالمی امدادی ادارے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ ستارہ جمین عالمی امدادی ادارے انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس یا ICRC کی مشرق وسطی کے لیے ترجمان ہیں اور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ریڈ کراس کے دفتر سے منسلک ہیں۔ میں نے ستارہ جمین سے ہی کچھ دیر پہلے گفتگو کی اور جاننا چاہا کہ انہیں انسانی بحران کی کیا خبریں مل سکیں۔
جی، ہم تک یہ خبریں پہنچی ہیں کہ عدن میں کل شدید لڑائی ہوتی رہی ہے، جھڑپیں جاری رہی عدن میں، اور اس کے علاوہ طائز، سادہ اور سنا میں بھی ایئر اسٹرائکس بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو جھڑپیں ہیں مقامی ان علاقوں میں وہ بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ طائز میں ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ کافی ساری ڈیمونسٹریشنز بھی تھیں، کافی سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ انہوں نے جلوس بھی نکالے شہر کے مختلف حصوں میں، اور کچھ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ ملک کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں پہ ایک ہیلتھ سینٹر جو ہے وہ بھی حملے کی زد میں آیا اور وہاں پہ ایک کلینک کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اس طرح کی اطلاعات آتی رہیں، اور اوور آل اس سے جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سچویشن ابھی بھی بہت زیادہ خراب ہے، سنگین ہے، اور آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی بہتری آتی ہوئی اس وقت نظر نہیں آ رہی۔
ستارہ جمین صاحبہ، اب تک مجموعی طور پر وہاں سے کتنے جانی نقصان کی اطلاعات پہنچی ہیں آپ تک؟
اس طرح کی رپورٹس میڈیا میں موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر سکیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ امدادی کارکن ابھی نہیں جا سکتے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے، چاہے وہ جانی نقصان ہو یا اوور آل جو سچویشن ہے، جتنا کتنا سیویلین پراپرٹی کا کوئی نقصان ہے یا ہسپتالوں کا یا باقی جو انفراسٹرکچر ہے اس کا۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں شاید یہ صورتحال مزید واضح ہوگی، لیکن اس وقت میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں کر سکتی، خاص طور پہ جو فگرز ہیں اس سلسلے میں وہ ابھی کلیئر نہیں ہیں۔
تو کیا اس کا اندازہ ہو سکا ہے کہ یمن میں انسانی المیہ کس قدر سنگین ہے؟
انسانی المیہ انتہائی سنگین ہے، اور اگر حالات ایسے ہی رہے، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑائی میں کوئی ٹھہراؤ نہ آیا اور امدادی جو ادارے ہیں ان کے کام میں ایسی ہی مشکلات پیش آتی رہیں، جس طرح کہ ابھی ہم ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو میڈیکل سپلائز ہیں وہ یمن پہنچ سکیں، ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا بدقسمتی سے، تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی۔
تو ستارہ جمین صاحبہ، کیا انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے امدادی اداروں نے یا اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے یا دیگر غیر سرکاری امدادی اداروں نے ان متحرک فریقین سے کوئی راہداری مانگی ہے کہ انہیں انسانی امداد وہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی خاص طور پر راہداری دی جائے، یا یہ کوئی اس طرح کا طریقہ یا راستہ یا متبادل ذرائع اپنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں متاثرین تک پہنچا جا سکے؟
جہاں تک انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کا تعلق ہے، ہم نے 24 گھنٹے کی جنگ بندی کی اپیل بھی کی تھی، اور ہم ہر روز اس اپیل کو دہراتے ہیں، اور بدقسمتی سے ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ نہ تو جو جھڑپیں ہیں ان میں کوئی ٹھہراؤ یا کمی واقع ہوتی ہے، نہ ہی ایئر اسٹرائکس بند ہوتے ہیں، تو ابھی تک ایسا تو نہیں ہو سکا. اور جہاں تک امداد وہاں پہنچانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں اتنی کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے کہ کل ہم اپنی ایک سرجیکل ٹیم عدن پہنچانے میں کامیاب ہوئے کشتی کے ذریعے. ہماری یہ ٹیم جبوتی میں تھی، جیسے ہی ہمیں کلیئرنس ملی جو کوالیشن ممبرز ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو یمن میں اس وقت لڑائی میں شامل فریقین ہیں ان کی طرف سے بھی، تو ہم نے فوراً اپنی جو سرجیکل ٹیم ہے ان کو کشتی کے ذریعے وہاں بھیجا، اور آج یہ ٹیم وہاں کے ایک مقامی ہسپتال میں کام کر رہی ہے. کیونکہ اس وقت عدن میں خاص طور پہ نہ صرف ہسپتالوں میں دوائیوں کی قلت ہے بلکہ بہت سارے ہسپتالوں میں طبی عملہ بھی موجود نہیں ہے یا جتنی اس وقت ضرورت ہے اس سے کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آنے والے دنوں میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تقریباً 48 ٹن کے قریب جو طبی امداد ہے وہ بھی یمن پہنچ سکے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. ہمیں حالانکہ اس سلسلے میں کلیئرنس موجود ہے کوالیشن ممبرز کی طرف سے بھی اور جو یمن میں فریقین ہیں ان کی طرف سے بھی، لیکن کافی سارے لوجسٹیکل پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہوا.
مشرق وسطی کے لیے ریڈ کراس کی ترجمان ستارہ جبین. ادھر ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ یمن میں جاری جنگ فوراً بند کر کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جائے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ان کا ملک یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف ایران کی مبینہ حمایت سے بخوبی آگاہ ہے، اور اگر ایران نے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی تو امریکہ منہ نہیں دیکھتا رہے گا بلکہ اپنے ان اتحادیوں کی حمایت جاری رکھے گا جو ایران سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. ایران اس الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے. ایران کے سپریم لیڈر رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے بھی جنگ کی مذمت کی ہے. تفصیلات نامہ نگاروں نے بھیجی اور آپ کے لیے یکجا کی نخبت ملک نے.
تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی نے اپنی ایک تقریر میں واضح کیا ہے کہ یمن میں جاری بمباری مہم ایک غلطی ہے.
بمباران ایک ملت بزرگ مثل ملت یمن تسلیم نمی شود.
یمن جیسی عظیم قوم اس بمباری کی مہم کی وجہ سے ہتھیار نہیں ڈالے گی. آئیے ہم سب مل کر جنگ کو ختم کرنے کی بات کریں، جنگ بندی کی بات کریں، اور یمن میں غریب عوام کی انسانی بنیادوں پر امداد کی بات کریں. آئیے پوری یمنی قوم کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہر فریق ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ سکے اور وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں.
اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ایران کو یمن میں حوثی باغیوں کی مدد کرنے پر خبردار کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یمن کے معاملے پر امریکہ ایران کو کھڑا دیکھتا نہیں رہے گا.
جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہمیں اس پر گہری تشویش ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ایران کی جانب سے امداد آ رہی ہے. یہ امدادی پروازیں ہر ہفتے یمن میں جا رہی ہیں، ہم نے ان پروازوں کا پتہ لگایا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں. ہم یمن میں ایران کی جانب سے دی جانے والی امداد سے بخوبی واقف ہیں، اور اب ایران کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطے میں عدم استحکام کی صورت میں امریکہ کھڑا دیکھتا رہے گا، اور لوگ خطے کی سرحدوں کے اطراف یا بین الاقوامی حدوں میں دوسرے ملکوں میں جنگ و جدل میں ملوث ہوں گے.
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے آج تہران میں ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے، جہاں مسٹر اردوان نے ترکی کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے بحران کو روکنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہاں غیر ملکی مداخلت بند کی جائے، جبکہ ایران کے رہبر اعلی نے ملک کی سیاسی قیادت کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی طاقتیں اس وقت مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں وہ ایک دن پہلے یمن میں جاری بحران کو بات چیت سے حل کرنے کا اندیا دے چکے ہیں. تاہم آج ایران کے صدر نے انہی کے بیان کو واضح کرتے ہوئے یمن میں جنگ بندی کی بات کی ہے. دوسری طرف امریکہ نے بھی ایک دن پہلے ہی سعودی عرب کی سربراہی میں یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اسلحے کی فراہمی کا عمل تیز کرنے اور خفیہ معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں تعاون بڑھانے کا اعلان کیا ہے. واضح رہے کہ تہران پر سعودی عرب کی جانب سے حوثی باغیوں کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے، جس کی ایران سختی سے تردید کرتا آیا ہے.
نامہ نگاروں کی بھیجی ہوئی تفصیلات آپ نے نخبت ملک سے سنی. پاکستان کی پارلیمان ان دنوں بحث کر رہی ہے کہ سعودی عرب کے مطالبے پر یمن کے تنازع میں اس کی مدد کے لیے پاکستانی فوج بھیجی جائے یا نہیں. اسی دوران یہ اطلاعات بھی آئیں کہ سعودی عرب میں پاکستانی اور سعودی فوجیوں کی مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران ایک سپاہی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے. میں نے ذرا دیر قبل سینئر صحافی اور مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ نگار راشد حسین سے رابطہ کیا اور یہی سوال پوچھا کہ سعودی عرب میں مشقوں کے دوران فوجی کی ہلاکت کے بارے میں آپ کو کیا اطلاع ملی؟
دیکھیے، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے حساب سے بدھ کی شام کو یہ سانحہ ہوا اور یہ جوائنٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے السمسان 5 کے نام سے. जिसमें पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं और सऊदी ग्राउंड फोर्सेस से, इन दोनों के दरमियान ये जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, जो साउथ वेस्ट रीजन है सऊदी अरेबिया का अलबाहा उस तरफ हो रही है। तो वहां कल इन एक्सरसाइजेस के दौरान कहा जाता है कि रात गए एक अफसर मारा गया, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और तीन लोग जख्मी हुए हैं। अब कौन है, इनकी नेशनलिटी, ये पाकिस्तानी है कि सऊदी है, ये यहां से कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि इनमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व इन दैट सेंस नहीं है।
और राशिद, उधर जंग के मैदान से क्या खबर आ रही है, यमन से क्या ताजा तरीन इत्तलात आप तक पहुंची है?
देखिए, बुनियादी तौर पे जो यहाँ एक स्टांस लिया जा रहा है कि गुज़श्ता 12-14 दिनों के इस सारे सानहे के बाद ये हुआ है कि जो सारी लाइनें थी सप्लाईज की होतियों को, वो कट गई हैं, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड उसके असरात बहुत वाज़े नहीं हो रहे हैं। अगरचे के फौजी हुकाम यहाँ ये तवक्को कर रहे हैं कि अब आइंदा चंद दिनों में उसके असरात भी जाहिर होने लगेंगे। मिसाल के तौर पे अदन अभी तक एक बड़ी घमसान की वहां रन पड़ा हुआ है, किसका हाथ ऊपर है ये कहना मुश्किल है, कभी एक फरीक का होता है कभी दूसरे फरीक का होता है, लेकिन एक बात वाज़ह है कि हुतीस अभी तक वहां से उन्होंने कोई रिट्रीट नहीं किया है, वो वहां से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि गुज़श्ता कल तो कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि वो अदन के सेंटर की तरफ, कल्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी खबरें आ रही हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ अब तवक्को ये की जा रही है कि चूंकि इनकी सप्लाई लाइन कटी हुई है, यहाँ के फौजी हुकाम का कहना है कि ईरान से उनको कोई सप्लाई मिल नहीं सकती है, नाकाबंदी, बहरी नाकाबंदी भी है और फिजाई भी मौजूद है। अगरचे के बाद इस तरह की भी खबरें आई कि जो फिजाई यहां से जो हेल्प दी जा रही थी ऑपोजिशन फोर्सेस को, जो के पॉपुलर कमिटीज हैं, उनके लिए जो असलहा फेंका जा रहा था, उनमें से शायद कुछ हुतियों के हाथ भी लगा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती।
तो राशिद, जब ये सूरत हाल ये रुख इख्तियार कर सकती थी, तो फिर सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने अब लग रहा है कि गोया कुछ जल्दी कर दी यमन के खिलाफ कार्रवाई में, क्यों की गई सऊदी अरब की तरफ से ये जल्दी?
इसकी कोई खास वजह तो दर्दानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बाज मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि जो अमरीका और ईरान की गुफ्तगू चल रही थी स्विट्जरलैंड में, और वो उसी जमाने में उसका अख्तितान के करीब पहुंच रही थी, इनको एहसास हुआ कि ये मामला तो अब तय हो गया, तो इन्होंने किसी हद तक अमरीका पे दबाव बनाने के लिए कि अमरीका ये दूसरे मामला का भी ख्याल करे कि सिर्फ न्यूक्लियर इशू ईरान से नहीं है, बल्कि इस पूरे खत्ते में जो ईरानी किरदार है। और अब आप देखिए कि थोड़ा सा जॉन केरी के बयानात में एक थोड़ी सी तब्दीली अगर आप महसूस कीजिएगा, तो एक थोड़ी सी इस दबाव का बहरहाल फायदा हुआ है, जो सऊदी पोजीशन है, जो खलीजी पोजीशन है, अमरीका ने किसी हद तक उसके साथ खड़ा हुआ है। और फिर ये भी खबर आई कि असलहे की जो तरसील उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि इनकी इस्तेदाद को इजाफा किया जा सके और हुतियों के खिलाफ लड़ाई में।
सऊदी अरब से सहाफी राशिद हुसैन। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने आज अपने दौरे पाकिस्तान के अख्तितम पर यमन के मामले में इस्लामाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। वो रावलपिंडी में पाकिस्तानी की फौज के सदर दफ्तर या जनरल हेडक्वार्टर्स भी गए और पाकिस्तान की फौज की आला तरीन क्यादत से भी मिले। ईरानी वजीर खारजा ने जोर दिया कि यमन में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाए। तफसील के साथ इरम अब्बासी।
आज पाकिस्तानी फौज के शोबाए तालुकात आमा की जानिब से मौसूल होने वाले तहरीरी बयान में कहा गया कि ईरानी वजीर खारजा ने आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात में मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी मामलात और सिक्योरिटी के लिए तआवुन पर भी बातचीत की। बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया गया। इस मुलाकात से पहले ईरानी वजीर खारजा को जीएचक्यू पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उससे पहले ईरान के वजीर खारजा ने वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ से मशरक़ वुस्ता खुसूसन यमन की सूरत हाल पर बातचीत की। वजीर आजम के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक मुलाकात के दरमियान इस अज़्म का इयादा किया गया कि यमन में जारी जंग को खत्म करने के लिए पुरम तरीक़ाकार ढूंढने की कोशिश की जाए ताकि मसला जल्द अज जल्द हल किया जा सके। बयान में ये मौकिफ दोहराया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, इसलिए अगर इसकी सालमियत को खतरा हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचे थे। मुशीर खारजा सरताज अजीज से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने یمن کے مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا تھا. جواد ظریف کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ یمن میں فوری طور جنگ بندی کروائے اور مذاکرات کے ذریعے حکومت کے قیام میں یمن کی عوام کی مدد کرے. ایرانی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت پر پاکستان آئے ہیں جب پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بھی یمن کی صورتحال پر بحث جاری ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یمن کے بحران کے سیاسی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی پر بمباری نہیں کر رہے، نہ ہی وہاں ان کے جہاز ہیں. ایران جنگ روکنا چاہتا ہے اور وہ یمن میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ یمنیوں کو مذاکرات کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ 20 رکنی وفد گزشتہ روز پاکستان پہنچا تھا. ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
ارم عباسی کی اس رپورٹ کے بعد اب یہ سوال کہ کیا یمن کے خلاف سعودی عرب کی فوجی کارروائی کے معاملے پر پاکستان اور ایران کچھ کر سکتے ہیں، اور کیا پاکستان اس سلسلے میں ایران کے موقف کی حمایت کر سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان کے انتہائی سینئر سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی نہ صرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے سوڈان اور عراق میں خصوصی نمائندے رہ چکے ہیں، بلکہ امریکہ، بھارت، شام، روس اور چین جیسے ملک میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں. میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کے بعد پاکستان سعودی عرب کی مدد کرنے پر آمادہ رہے گا.
جہاں تک ممکن ہے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، اور اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ کسی تیسرے ممالک کے ساتھ جو بھی وہ بھی برادر مسلم ملک ہے، تو ویسے یہ تو بہت دیرینہ اصول ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی کہ ہم الجھنا نہیں چاہتے ہیں کسی ایک برادر مسلم ملک اور دوسرے برادر مسلم ملک کے درمیان اگر تناؤ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب جواد ظریف صاحب بھی آ گئے ہیں، انہوں نے چار نقصہ پیش کیے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے اور وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس تاکہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی مدد ہو، اور پھر ڈائلاگ ہونی چاہیے، اور بالآخر ایک ایسا وسیع بنیاد حکومت بنانے کی کوشش ہونی چاہیے جس میں جتنے فریق ہیں وہ جہاں تک ممکن ہے شامل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کافی وہ ریزنیبل اپروچ ہے اور ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کون سا موقف اختیار کرتا ہے، لیکن دباؤ ہے عوام کی طرف سے، پارلیمان کی طرف سے اور کافی لوگوں کی طرف سے کہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہماری تعلقات بہت ہی اہم ہیں لیکن وہ اپنی جگہ، اور یہ جو ہے ایک پیسفل سولوشن کی تلاش جو ہے وہ ہمیں رکھنا ہوگا بجائے اس کے کہ کسی جنگ میں الجھ جائیں.
قاضی صاحب، جو ایران کہہ رہا ہے، جو ایران کا موقف ہے، اگر پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، تو کیا سعودی عرب سے ناراضگی نہیں ہو جائے گی اس موقع پر؟
نو، ایسا ضروری تو نہیں ہے. آخر وہ سعودی، وہ ایران نے تو کہا کہ وہ سعودی عربیہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی یعنی کہ پیسفل حل نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کو کون اعتراض کر سکتا ہے. ہاں، سعودی عربیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایران جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کو وہ عسکری سر مدد پہنچا رہے ہیں حوتیوں کو. وہ ویسے اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایران کے، یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ ایران کا انفلوئنس تو ضرور ہے. لیکن دراصل یمن میں جو ہو رہا ہے اس کا جو ہے فرقہ واریت سے بہت کم ہے، اور عجم اور عرب کی جنگ نہیں ہے یمن میں، لیکن اس کو وہ شکل دی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پھر وہ ریجنل سٹیبلٹی پہ وہ بہت اس کا منفی اثر پڑ سکتا ہے.
قاضی صاحب، اگر یہ عرب اور عجم کا تنازع نہیں ہے، اگر یہ شیعہ سنی کانفلکٹ نہیں ہے، اگر یہ ایران سعودی عرب کی پراکسی وار نہیں ہے، تو پھر یمن کی یہ جنگ ہے کیا؟
رہی ہے دراصل نہیں ہے،
تو اصل جنگ ہے کیا پھر؟ قاضی صاحب،
نہیں ہے اندرون یمن، تو ان کی تو بہت پرانی ہے وہاں، وہ تو ٹرائبل وارفیئر ہے، ساؤتھ اور نارتھ کا مسئلہ ہے، زیدیوں کا مسئلہ ہے، اور وہ دوسرے جو ہے ساؤتھ کے جو زیادہ تر سنی ہیں ان کے آپس میں یہ تناؤ جو ہے اور یہ سٹرگل جو ہے عشروں سے چلی آ رہی ہے بلکہ شاید صدیوں سے بھی. تو اور یہ سول وار کے تو 6 راؤنڈ ہوئے ہیں جس میں ایسا بھی وقت تھا کہ سعودی عربیہ نے زیدی امام کی حمایت کی وہ ساؤتھ کے خلاف جو اس وقت کمیونسٹ سمجھے جاتے تھے یا سوشلسٹ سمجھے جاتے تھے.
قاضی صاحب, پاکستان میں فوج کو بہت مضبوط ادارہ سمجھا جاتا ہے, یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے خطوط اصل میں فوج ڈیزائن کرتی ہے. اب تک اس پورے تنازع میں فوج کی جو کچھ بھی حکمت عملی ہے یا فوج کی جو بھی رائے ہے, کیا وہ سامنے آ سکی ہے؟
فوج کی طرف سے تو ایک بیان آیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کہے گی اس کے مطابق ہم کریں گے. اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور حقیقت ہے تو اور بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں, تو ان کا اثر اور نفوذ تو بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ جو بحث چل رہی ہے جس پہ وہ اتفاق کریں گے, متفق ہوں گے, وہی ہمارے لیے وہ آرڈر ہوگا.
پاکستانی سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ میڈیا کی منفی تنقید کے نتیجے میں پاکستان میں کرکٹ سٹار بننا بند ہو جائیں گے اور نوجوان نسل کرکٹ سے دور ہوتی چلی جائے گی.
کریکٹر اسیسینیشن اور اس قسم کی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں, بجائے سٹار بنانے کے ہم گندا کر رہے ہیں. جو بھی سٹار ہیں ہمارے اس پہ ان کے کریکٹر کو, ان کی پرسنل چیزوں کو اچھالا جاتا ہے اور ان کو اتنا گندا کر دیا ہم کر دیں گے ایک ٹائم پہ کہ میرے خیال میں کوئی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے. آئی تھنک کہ ریویو کرنا چاہیے سارے میڈیا کو, چینلز کو, پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے.
مصباح الحق کا تفصیلی انٹرویو کل کھیل کے میدان میں سنیے گا. کرسٹیانو رونالڈو نے ریال میڈرڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے گول کی ٹرپل سینچری مکمل کر دی. وہ راؤل اور اسٹیفانو کے بعد ریال میڈرڈ کے تیسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے 300 گول مکمل کیے ہیں. رونالڈو نے 300 گول صرف 288 میچوں میں کیے ہیں. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر پال ڈاؤنٹن نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے, جس کا سبب عالمی کپ میں انگلینڈ کی مایوس کن کارکردگی ہے. انگلینڈ کی ٹیم عالمی کپ میں کوارٹر فائنل تک بھی نہ پہنچ سکی. پال ڈاؤنٹن ورلڈ کپ سے پہلے ایلسٹر کک کو کپتانی سے ہٹائے جانے میں پیش پیش تھے. اس کے علاوہ کیوین پیٹرسن کو بھی ٹیم سے باہر کیے جانے کے معاملے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا. ایشین کرکٹ کونسل کے زیر اہتمام افغانستان کے امپائرز کے لیے لیول 1 کے 2 کورسز 11 اپریل سے شروع ہو رہے ہیں. پہلا کورس مزار شریف میں اور دوسرا کابل میں ہوگا. ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنے والی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اور سینٹ کٹس کے درمیان 2 روزہ میچ کے پہلے دن سینٹ کٹس نے مقررہ 90 اوورز میں 9 وکٹوں پر 303 رنز بنائے تھے. انگلینڈ کے جوناتھن ٹراٹ, جو روٹ, گیری بیلنس اور جانی بیسٹرو اس میچ میں میزبان ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں. بیسٹرو نے 98 اور جو روٹ نے آؤٹ ہوئے بغیر 87 رنز بنائے.
کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور نے پیش کی. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور بدعنوانی یا کرپشن کے خاتمے کی کوششوں میں پاکستان ایشیائی ممالک میں سب سے پیچھے کیوں ہے, اور پاکستان میں جن افغان مہاجرین کا دل لگ گیا ہے ان کی اپنے وطن واپسی اب کتنی مشکل ہے, جاننے کے لیے بی بی سی اردو .com پر آئیے. مگر سیربین میں اس وقت ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر, معصومہ ملک کے ساتھ.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے لیے ایران کی مبینہ حمایت سے بخوبی واقف ہیں، اور اگر ایران خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بنا تو امریکہ خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ ادھر ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان اس کے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں حتمی معاہدے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان السمسام پنجم نامی فوجی مشقوں کے دوران ایک فوجی افسر ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق کس ملک سے ہے۔ پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے ممبئی حملہ سازش کیس میں ملوث ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے احکامات کو معطل کرتے ہوئے انہیں 10-10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھارت میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے کارپوریٹ فراڈ کیس میں سٹیم کمپیوٹر کمپنی کے بانی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا، سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران چلتے ہیں جہاں آج جوہری توانائی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک کے رہبر اعلی سید علی خامنائی نے جوہری امور پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے امریکہ پر بدعنمادی ظاہر کی اور کہا کہ کوئی ضمانت نہیں کہ ایران کے جوہری امور پر معاہدہ ممکن ہے۔ تفصیل سنیے نخبت ملک سے۔
ایران کے شہر تہران میں آج ترکی کے وزیر اعظم کا استقبال کرنے والے ملک کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے طے پانے والا فریم ورک اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جون کے آخر میں حتمی مہلت ختم ہونے تک ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدہ طے پا جائے گا۔ انہوں نے کہا،
اون چه تا کنون انجام گرفته است نہ اصل،
جو کچھ بھی اب تک ہو رہا ہے اس سے کسی معاہدے کی ضمانت نہیں ملتی، نہ ہی بات چیت معاملے کو کسی معاہدے کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ اس بات کی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی کہ یہ بات چیت جاری رہے گی اور اس کا نتیجہ کسی معاہدے کی صورت میں ہی نکلے گا۔
ادھر ایرانی صدر حسن روحانی نے تہران میں ایک تقریب میں شرکت کے موقع پر خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک کے ساتھ جوہری معاملات پر کیا جانے والا بین الاقوامی معاہدہ محض اس بات پر منحصر ہے کہ ان کے ملک کے خلاف لگائی گئی تمام معاشی پابندیوں کو ہٹایا جائے۔ ملک میں جوہری توانائی کے قومی دن کے موقع پر اس سرکاری تقریب میں انہوں نے کہا،
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد،
ہم اس وقت تک کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے جب تک اس کے لاگو ہونے سے پہلے ہی تمام معاشی پابندیاں ہٹا نہیں دی جاتی۔
بالمره و همون روز لغو شود۔
ایران کے رہبر اعلی نے اب تک ملک کے جوہری معاملات پر چل رہی بات چیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے یا نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس معاہدے کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں، کیونکہ اب تک اس کی تفصیلات پر رضامندی ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا،
اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نہ موافق،
اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو نہ ہی میں اس کے حق میں ہوں نہ ہی اس کے خلاف ہوں، کیونکہ اب تک کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ تمام معاملہ ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے جن پر الگ الگ بات کرنے کی ضرورت ہے۔
تاہم امریکہ پر اپنی بد اعتمادی کا کھل کر اظہار کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا،
میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں کبھی بھی پر امید نہیں رہا، یہ کوئی فریب کی بات نہیں ہے، یہ بات تجربے سے آتی ہے۔
ایران میں آج جوہری توانائی کے قومی دن کے موقع پر ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوان ایک سرکاری دورے پر تہران پہنچے ہیں، جہاں ان کا استقبال ایران کے رہبر اعلی نے خود کیا، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اس وقت اسلام آباد میں ہیں، جہاں وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو درپیش مسائل اور چیلنجز ایک ہی ہیں۔
تفصیلات آپ نے سنی نخبت ملک سے۔ ادھر پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے بھارتی شہر ممبئی پر حملوں کی سازش کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظربندی کے احکامات معطل کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ذکی الرحمان لکھوی کو 10-10 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کر دیا جائے۔ اس مقدمے میں ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہے۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظربندی سے متعلق حساس معلومات اور تمام ریکارڈ طلب کیا تھا۔ عدالت کے روبرو پنجاب حکومت کی جانب سے سربمہر حساس معلومات اور ریکارڈ پیش کیا گیا۔ اس ریکارڈ کو عدالت نے غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ممبئی حملہ سازش کیس کے مرکزی ملزم کی رہائی کا حکم صادر کیا۔ سماعت کے دوران ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ریویو بورڈ کے احکامات کے بغیر حکومت کسی شہری کی مسلسل 4th بار نظر بندی کا حکم نہیں دے سکتی۔ اس لیے حکومت نے چوتھی بار ان کے موکل ذکی الرحمان لکھوی کو نظر بند کر کے نہ صرف عدالتی احکامات بلکہ قانون کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے کر ان کی رہائی کا حکم دے۔ پنجاب حکومت نے 14 مارچ کو ذکی الرحمان لکھوی کی چوتھی بار نظر بندی کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس پیش رفت سے ایک دن پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تو ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کر دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم پر بھارت میں سخت رد عمل ظاہر کیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے نئی دلی میں تعینات پاکستان کے سفیر عبد الباسط کو طلب کر کے باقاعدہ ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ذکی الرحمان لکھوی اڈیالہ جیل میں نظر بند رہے، جبکہ ممبئی حملہ سازش کیس اور ایک اور شخص کو اغوا کرنے کے مقدمے میں ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ حکومت کا موقف تھا کہ انہیں امن و امان کے خدشے کے پیش نظر بند رکھا گیا ہے۔ ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں گرفتار دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ نومبر 2008 کے ممبئی حملوں میں ذکی الرحمان لکھوی کے مبینہ کردار کے ٹھوس ثبوت ہیں اور پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں جیل میں ہی رکھے۔ ممبئی حملوں میں 160 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی معطل کرنے کے احکامات پر بھی بھارت میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے بھارتی شہریوں نے اس فیصلے پر مایوسی ظاہر کی ہے۔ شمائل جعفری، بی بی سی، لاہور۔
رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے قد پر اب آہستہ آہستہ مشرق وسطی سے اٹھنے والی انتہائی سخت گیر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کا سایہ پڑتا جا رہا ہے۔ آج اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے باجاوڑ میں بھی تحریک طالبان کے دھڑے نے طالبان سے علیحدہ ہو کر داعش میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ باجاوڑ میں تحریک طالبان کے ترجمان نے بی بی سی پشتو کے ہمارے ساتھی طاہر خان کو اس شمولیت کی تفصیل بتائی۔ میں نے طاہر خان سے یہی تفصیل خود بھی پوچھی۔
صورتحال کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میری نظر میں پاکستانی طالبان کے لیے ایک دھچکا ہے، کیونکہ باجاوڑ کے جو پورا سیٹ اپ ہے طالبان کا، انہوں نے اعلان کیا ہے، اور آج شاہد اللہ شاہد کا بی بی سی کو فون آیا تھا، جو ابھی داعش کے ترجمان ہے، کہ باجاوڑ کے جو امیر ہے مولوی ابوبکر اور اس کے جو نائب ہے قاری زاہد، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تمام کمانڈر ہے اور ان کی جو مرکزی شورا ہے وہاں کی، اور ان کے جو ججز ہے جو ان کی اپنی شریعت کورٹ جس کو کہتے ہیں، اور باقی جو تمام لوگ ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ شامل ہو گئے ہیں۔ اور دو دن پہلے تحریک طالبان پاکستان کے جو ترجمان ہے محمد خراسانی کا بھی فون آیا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جو باجاوڑ کے امیر اور نائب امیر ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وجہ کیا ہے تو انہوں نے وجہ نہیں بتائی، صرف استعفے کی انہوں نے بھی تصدیق کر دی، لیکن آج تحریک طالبان نے رسماً اس کو اب تسلیم کیا ہے کہ یعنی یہ لوگ تحریک طالبان کے لوگ چلے گئے ہیں داعش میں۔
تو طاہر، اب تک ایسے کتنے دھڑے ہوں گے جو تحریک طالبان پاکستان سے یا اس قسم کی دیگر شدت پسند تنظیموں سے علیحدہ ہو کر داعش یا دولت اسلامیہ سے جا منسلک ہوئے ہیں؟
آج یہی سوال میں نے بھی ان سے کیا تھا، ترجمان سے، کہ ان کی نظر میں شاید اور لوگ بھی داعش کی طرف چلے جائیں۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ شاید اس وقت تحریک طالبان کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو ان کے جو مراکز تھے، اگر شمالی وزیرستان کی بات کریں تو وہاں سے بھی یہ کافی وہاں سے منتشر ہوئے ہیں۔ باقی ان کا جو بعد میں تیرا جو خیبر ایجنسی کا جو بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، فوج کے لیے بھی ہے، اہم ہے، طالبان کے لیے بھی اہم ہے، تو وہاں بھی ان پہ کافی سارے حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو اس طرف سے ان کے جو مراکز تھے اس میں ان کی وہ ماضی والی پوزیشن نہیں رہی، لیکن یہ جو لوگ جا رہے ہیں تو اس سے بھی میری نظر میں یہ ہے کہ شاید ان میں اختلافات اب اس حد تک آئے ہیں کہ کچھ لوگ اب دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا آج کہ اب تک تو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ملا محمد عمر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں، تو ان کی نظر میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو ان کا یہی جواب تھا کہ ملا محمد عمر وہ صرف افغانستان تک محدود تھے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا شاہد اللہ شاہد کا کہ ملا عمر نے کبھی ان لوگوں سے اپنی امارت کی بات نہیں کی تھی، بلکہ ان کی نظر میں وہ ایک جہادی امیر تھے۔ اور داعش کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی نظر میں ابو بکر بغدادی جو ہے وہ قریش خاندان سے بھی ہے، اور وہ حسینی بھی ہے، اور ان کی نظر میں اس وقت وہ اسلامی خلیفہ ہونے کے زیادہ جو شرائط ہے ان کی نظر میں وہ اس پہ پورے اترتے ہیں, تو اس وجہ سے تحریک طالبان کے لوگ اب داعش کی طرف جا رہے ہیں.
طالبان باجاوڑ کے دھڑے کی داعش یا دولت اسلامیہ میں شمولیت, تفصیلات بتا رہے تھے بی بی سی پشتو سروس کے ہمارے ساتھی طاہر خان. کراچی چلتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے آج اپنی اہلیہ ریحام خان کے ہمراہ قومی اسمبلی کے حلقے این اے 246 کے ضمنی انتخابات سے پہلے عزیز آباد اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے. اس دوران متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں کشیدگی بھی رہی اور ہاتھا پائی کے واقعات بھی ہوئے. عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ہمیں ڈرا دے گا اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو اس غلط فہمی میں نہ رہے. کراچی سے ریاض سہیل.
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنی اہلیہ ریحام خان کے ہمراہ ریلی کی صورت میں جناح گراؤنڈ پہنچے, جہاں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار, خالد مقبول صدیقی اور دیگر نے ان کا استقبال کیا. انہوں نے جناح گراؤنڈ کا دورہ بھی کیا. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ جمہوری روایات برقرار رکھنی چاہیے.
یہی جذبہ جو برداشت اور تحمل کا ہے جس کے ذریعے سے ہم جمہوریت کو پاکستان میں کامیاب. شروع میں یقیناً ایک ایسی صورتحال تھی جس میں لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے جس طرح خوش دلی کے ساتھ اور جس طرح جو خیر مقدم کیا عمران خان صاحب کے آنے کا, اس سے فضا بہت بہتر ہوئی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں شرپسندوں کو موقع نہیں دینا کہ وہ کوئی کسی ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھائیں.
عمران خان جیسے ہی جناح گراؤنڈ سے روانہ ہوئے تو ایک دم کارکنوں میں تلک کلامی کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پولیس دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو دور کرتی رہی. کریم آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک طرف آپ دعوت دیتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں, دوسری جانب لوگوں پر ڈنڈے برساتے ہیں.
اس کے باوجود کہ خوف تھا اور ان کے کیمپ پہ دو دفعہ حملہ کیا گیا, عمران اسماعیل صحیح معنی میں جو میں تحریک انصاف کے نوجوانوں سے امید رکھتا ہوں کہ خوف کے بت کو توڑ کے یہ کھڑے رہے.
اس سے پہلے ریلی کے آغاز پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے اس بیان کا خیر مقدم کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے کارکن بدتمیزی اور بدتہذیبی نہیں کریں گے.
دیکھیں اچھا ہے کہ الطاف حسین نے یہ امن کی فضا پیدا کی اپنی سٹیٹمنٹ سے, میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسی کو برقرار رکھنا چاہیے کیونکہ دو دفعہ ہمارے کیمپوں پہ اٹیک کیا گیا, پتھراؤ کیا گیا, یہ بالکل غلط جائیں گے, کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے.
عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے ان کی اہلیہ ریحام خان بھی کراچی پہنچی تھیں. آج ریلی میں شرکت کر کے انہوں نے سیاسی سفر کی ابتدا کی اور کہا کہ ان کے لیے نو گو ایریا بیرون ملک ہے.
46 کی کیمپیننگ کر رہے ہیں, کل کو K2 سر کریں گے, میں وہاں بھی پہنچ جاؤں گی. مقصد تو ہے نا کہ اپنے ہسبینڈ کو جہاں تک ممکن ہو سپورٹ کر سکے, لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے کیونکہ جب تک 23 اپریل تک جب تک الیکشن کا دن نہیں ہوتا ہم بار بار آئیں گے, اور جہاں جہاں ہمیں دعوت ملے گی, جہاں جہاں آپ لوگ پیار سے بلائیں گے وہاں ہم ساتھ ساتھ خان صاحب کے جائیں. میرے لیے تو نو گو ایریا کہیں بیرون ملک ہونا چاہیے, پاکستان میں میرے لیے اور خان صاحب کے لیے کوئی نو گو ایریا نہیں ہے.
تحریک انصاف نے 19 اپریل کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ نہ کرنے کا بھی اعلان کیا. یاد رہے کہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی تھی جب تحریک انصاف کے امیدوار عمران اسماعیل جناح گراؤنڈ پہنچے تھے. بعد میں گورنر ہاؤس میں دونوں جماعتوں کے مذاکرات میں سیاسی جماعتوں کے مرکزی دفاتر کے قریب جلسہ نہ کرنے پر بات چیت ہوئی تھی, اور آج عمران خان نے جناح گراؤنڈ میں جلسہ نہ کرنے کا اعلان کر اس کی تائید کر دی. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
اب ایک سوال یہ کہ کیا پاکستان میں دفاعی ریاستی اداروں کی مداخلت نجی تعلیمی اداروں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ سوال اس وقت سامنے آیا جب لاہور کی نجی یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یا لمس میں بلوچستان کے معاملے پر ایک سیمینار اچانک منسوخ کر دیا گیا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایک دفاعی ادارے کے دباؤ میں کیا گیا. تفصیل سنیے سبا اعتزاز سے.
لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں جمعرات کے روز بلوچستان کے مسئلے پر ہونے والے سیمینار کو غیر معمولی حالات کے تحت منسوخ کر دیا گیا. سیمینار منتظمین کے مطابق ان کا پروگرام ریاستی سینسرشپ کی نظر ہوا ہے. جمعرات کو منعقد ہونے والے اس سیمینار میں انسانی حقوق کے کارکنان اور نامور صحافیوں کے علاوہ بلوچ انسانی حقوق کے کارکن ماما قدیر نے بھی شامل ہونا تھا. واضح رہے کہ ماما قدیر, جو کہ بلوچ مسنگ پرسنز کی بحالی کی کیمپین میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں, انہیں حال ہی میں حکومت نے ملک سے باہر سفر کرنے پر بھی پابندی لگائی تھی. یونیورسٹی انتظامیہ اور اساتذہ کے مطابق پاکستان کی دفاعی ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ایک وفد نے کیمپس پر آ کر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پر دباؤ ڈالا کہ موضوع کی حساسیت کی وجہ سے سیمینار کو منسوخ کیا جائے۔ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور انسانی حقوق کے کارکن ڈاکٹر تیمور رحمان نے کہا،
آئی ایس آئی کا وفد آیا تھا لنچ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ انتہائی حساس معاملے کا پر ایونٹ ہے اور اس کو کینسل کر دیا جائے۔ سراسر ایک اکیڈیمک جو فریڈم اور اٹانمی اور انڈیپینڈنس ہے اس کے خلاف ایک ضرب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، یہاں پہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس کو ہونے دینا چاہیے تھا، اور اس طرح سے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں آ کر عمل دخل کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ اکیڈیمک فریڈم اور اٹانمی کی وائلیشن ہے۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ آئی اے رحمان نے کہا کہ یہ عمل ان شواہد میں سے ایک ہے کہ ملک میں سینسرشپ کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور آزادی رائے کی فضا سکڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا،
ہمارے ملک میں جو گفتگو کی جگہ ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ونریبل سیکشن ہیں سوسائٹی کے، جس میں بلوچستان کے عوام شامل ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔
آئی رحمان نے کہا کہ اس کے لیے ایجنسیوں سے زیادہ حکومت بھی ذمہ دار ہے اور اس سے ملک کے اندرونی حالات اور خراب ہوں گے۔ لمس کے طلبہ نے اس مداخلت کے خلاف سوشل میڈیا پر خوب آواز بلند کی۔ کیمپس کے گراؤنڈ پر سیمینار کا اعلان کرنے والے پلے کارڈ کی نمائش کی گئی، جس پر سیمینار کا عنوان تھا بلوچستان پر خاموشی توڑیے، جس کو کاٹ کر طنز کے طور پر لکھا گیا، بلوچستان پر خاموشی قائم، سینسرڈ بائی آئی ایس آئی۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کا ایک اور رخ بھی نظر آیا، جنہوں نے ہیش ٹیگ شیم آن لمس کے ساتھ لمس کے اس سیمینار کی مذمت کی اور کہا کہ یونیورسٹی قومی مفاد کے خلاف حرکت کرنے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ وائس چانسلر کے ساتھ ملاقات کے بعد اس معاملے پر بیان جاری کرے گی۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔ ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کسانوں کا اشتعال، مقدمات اور نقصانات کے اس سلسلے کی آخری اور تیسری کڑی میں آج سنیے کہ کسان طبقے میں جو غیر معمولی لابہ گزشتہ چند ماہ سے پکتا دکھائی دے رہا ہے وہ ابل جائے گا۔ ظہیر الدین بابر کا جائزہ۔
پاکستان میں بجلی کا محکمہ کہتا ہے کہ کسان ٹیوب ویل کے بل نہیں بھرتا۔ پنجاب پولیس کہتی ہے سرکاری افسروں کی وردی پھاڑتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے۔ کسان جتھوں کی شکل میں ضلع ضلع میں سڑکیں بلاک کرتا ہے۔ لاہور کا رخ کرتا ہے، گرفتار کرو تو مزاحمت کرتا ہے۔ ایسی حرکتوں پر اکسانے والی تنظیم پاکستان کسان اتحاد کے لیے بلے بلے کے ڈھول بجاتا ہے۔ آخر کسان کو ہو کیا گیا ہے؟ بہاولپور میں کسان بورڈ کے مرکزی نائب صدر جام حضور بخش،
اس کے اوپر دوہرا پریشر ہے دونوں سائڈ سے۔ ایک سائڈ سے ہوتا تو تبھی کوئی برداشت کرتا۔ مثال کے طور پر ظلم یہ ہے کہ جب کھاد لینے جائے تب بھی لائن میں کھڑا ہو، جب ڈیزل لینے جائے تب بھی لائن میں کھڑا ہو، جب لون لینے جائے، جب وہ گنا بیچنے جاتا ہے تو تین تین کلومیٹر کی اس کی لمبی لائنیں ہوں گی، اپنے پروڈیوس جب بیچنے جائے گا تب اس کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، کھڑا ہوا ہے چھ دن سے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، پھر اپنی مرضی سے میں جو ہے شوگر مل کا مالک جو ہے اپنی مرضی سے اس کا وزن کرتا ہے، پھر اپنی مرضی سے پیسے دیتا ہے۔ ایسے آپ گندوں کو دیکھ لیں، کلومیٹرز کے حساب سے لمبی ٹرالیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کا وزن کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کی وہ انوائسنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس کا دل چاہتا ہے بوری کے اوپر کٹوتی لگا لیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے کپاس کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے۔ یہ دو طرفہ مار جو ہے اس نے کسان کو صبر جو ہے لبریز ہو گیا ہے، تب وہ سڑکوں پر آیا ہے۔
انجمن مظاہرین سے منسلک لاہور کے فاروق طارق کا جواب،
کئی دفعہ ان پروٹیسٹ کے نتیجے میں حکومتی وزراء نے وعدے کیے
چیف منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کرائی شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے, کیونکہ اس میں کافی مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, چھوٹے کاشتکار ہیں, زمیندار ہیں, تو وعدوں کے باوجود بھی ان کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا تھا, جس کی وجہ سے اب وہ دوبارہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور حکومت بھی اب ان کو سبق سکھانے پہ تلی ہوئی ہے, کچھ دہشت گردی کے مقدمات کیے ہوئے ہیں, تو ایک کنفرنٹریشن کی فضا ہے جو پہلے پنجاب میں نظر نہیں آتی تھی.
اور ملتان میں کسان ویژن فورم کے خواجہ شعیب کا جواب.
کاشتکار کے جو مسائل ہیں وہ پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہیں اور اس کی ابتدا ہوئی ہے 18th Amendment کے بعد, جب ایگریکلچر کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا. وہ شاید کچھ جلد بازی میں فیصلہ ہوا, مرکز کے پاس ایک اپنا میکنیزم, ایک سسٹم چل رہا تھا, جب انہوں نے ڈیوالو کر کے اور اس کو صوبوں کے حوالے کیا تو صوبے ان میں ابھی اتنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت تھی, ان میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ تمام مسائل کو سنبھال لیتے. اس کا نتیجہ جو ہے حکومت کو بھگتنے کی بجائے کاشتکاروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے.
تو بھی کسان کے پاس قانون ہاتھ میں لینے کا کیا حق؟
وائلیشن جو ہے رولز کی, یا وائلنٹ ہونا یا اگریسو ہونا یا بالکل بے مہار اور بے لگام ہو جانا, کسان بورڈ کا کام نہیں ہے. ہم ان کے اوپر جو ہمارے کسان کر رہے ہیں ایسا, ہم ان کو بھی اس کا بلیم اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں کہ جب بھوکا مرے گا تو وہ کیا کرے گا. آپ کسی بلی کو بھی کمرے کے اندر دروازے بند کر کے مارنا شروع کر دیں, بلی بہت کمزور جانور ہے, وہ بھی جھپٹے گا, وہ بھی گلا پکڑے گا, کسی آنکھ پھوڑے گا, کچھ کرے گی, کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرے گی. ہم نہیں کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں جو کسان اتحاد والے بھی کر رہے ہیں تو وہی ہے کہ ہم بند گلی میں جب لے جائیں گے, جب ہماری روٹی چھین لیں گے, جب ہمارا نوالا چھین لیں گے, جب ہماری عزت نفس کو کچل کر رکھ دیں گے, ہماری خودداری تباہ ہو جائے گی, تو پھر میرا خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی, یہ پھر جائز ہو جاتی ہیں. پھر تو جائز ہو جاتی ہیں, جب آپ اتنا ظلم زیادتی جب کریں گے تو پھر اگلا تو پھر اس کے ساتھ الجھے گا, لڑے گا, پھر پھول تو نچھاور نہیں کرے گا.
ایکچولی اس کا آغاز تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے, کیونکہ پروٹیسٹ کرنا تو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور پہلے تو پروٹیسٹ کی اجازت ہوتی رہی ہے, اور پیپلز پارٹی دور میں تو کافی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جاتا رہا, مظاہرے ہوتے رہے, سڑکیں بند ہوتی رہی ہیں, لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے یہ بیسیکلی جمہوری طور پر اس کی سوچ ایک ایسے اینگل پہ ہے جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو سٹاپ ہو جانا چاہیے, یہ خاموش ہو جائے, اس سے آگے نہ آئیں. تو پولیس کا رویہ بھی بڑا متشددانہ رہا ہے, اور پھر جو اینٹی ٹیررسٹ لاز بنائے گئے پاکستان میں وہ دہشت گردوں کے لیے بنائے گئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے پورے عرصے میں اینٹی ٹیررسٹ لاز کا جو استعمال ہے وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف, یہ کسان رہنماؤں کے خلاف اور عام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے, جن کے خلاف یہ بنائے گئے تھے وہ نہیں تھے. تو جب یہ کسان یہ کہتا ہے میں مظاہرہ کرتا ہوں, میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرتے ہیں, تو پارا تو پھر چڑھے گا, تو پارا کافی ہائی ہے, اب وہ برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ جہاں بھی روکتے ہیں وہ ان رکاوٹوں کو توڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اور یہ خاص طور پر بھاری میں, بہاول نگر میں, اور یہ جو سودن پنجاب کی بیلٹ ہے جہاں پہ گزارا ہی لوگوں کا کاشتکاری کے اوپر ہے, وہاں پہ یہ تحریک زیادہ شدت سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور حکومت بھی اس میں صبر کا اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کر رہی, اگر وہ ان کو مظاہرہ کرنے دے, ان کو ان کی بات سنیں اور ان پہ کسی حد تک عمل کرے تو اس حد تک نوبت ہی نہیں آئے گی.
طبقاتی امتیاز بھی معاملات کو ہوا دے رہا ہے.
کپاس میں کاشتکار کا نقصان کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پروموٹ کیا گیا اور ان کا جو پروفٹ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گا, کہیں اور چلا جائے گا. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ فلور میل والا جو ہے اس کو سرکاری طور پر 400 روپے من گرائنڈنگ کاسٹ دی جا رہی ہے, گندم لے کے آٹا پیسنے کا خرچہ 400 روپے من دیا جا رہا ہے سرکاری طور پر, وہ 40 روپے بھی نہیں آتا. گھی کا تماشا دیکھ لیں, دنیا کنزیومر جو ہے, کنزیومر کو کہتے ہو کہ جی کاشتکار نے ہر چیز کا ریٹ بڑھا دی ہے, کاشتکار کے پلے کوئی چیز نہیں ہے, درمیان میں سے انڈسٹری والا جو ہے وہ سارا کچھ نکال کے لے جا رہا ہے, اور یہ لوگوں کو, شہریوں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں کہ جی کاشتکار کا ریٹ بڑھ گیا ہے.
امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی.
اس بے چینی میں اور اضافہ ہونا ہے, اور یہ ایک موومنٹ جو ہے وہ بن رہی ہے, وہ پھر وہی لا قانونیت کی طرف ان کو لے جائے گی. جب ذمہ دار بے عزت مزید ہوتا چلا جائے گا, مجھے تو ان کے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس دفعہ اس گندم کی یہ بمپر کراپ ہوگی.
گندم کی 1300 روپے سپورٹ پرائس ہے, اس پرائس پہ تو نہ گورنمنٹ خریدے گی, نہ یہ جو فلور مل مالکان ہیں, نہ آڑتی خریدیں گے. تو جس امید پہ کسانوں نے بہت بڑی تعداد میں گندم اگائی ہوئی ہے, اور ابھی یہ واڈی کا سیزن آنے والا ہے, تو اس کے بعد پھر اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایک بڑا بحران تو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھے گی. کسانوں کی غربت کا جو سائیکل ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے سے دو چار ہے.
جب کسی کی جیب خالی ہوگی تو پھر وہ کہاں سے دے گا؟ پہلے سالوں میں انہوں نے کہیں اپنے ایک دو ڈنگر بیچ دیے, کوئی گائے پالی ہوئی تھی وہ بیچ دی, کچھ اپنے خرچے پورے کیے, کام چلایا. دوسرے سال کا نقصان جو ہے اس میں وہ بےچارے مقروض ہو گئے. دکاندار کا بھی مقروض قرض ہے, پیسٹیسائڈ کا بھی قرض ہے, ڈیزل والے کا بھی قرض ہے. اور اب یہ جو 2015 کا سال چڑھا ہے اس میں اس کی پہلی فصل گندم کی آ رہی ہے. اس گندم کی فصل کا جب 1300 روپے پہ بھی آپ کا 1300 روپے کے ریٹ پہ بھی کاسٹ جو ہے ایٹ پار ہے, مجھے بتائیں وہ اپنے ڈیٹ جو ہے اپنے جو واجبات ہیں وہ کہاں سے ادا کرے گا؟
بظاہر بہت ہو گئی, اور پاکستان کسان اتحاد نے پنجاب کے کاشتکار کی اسی نبض پر ہاتھ رکھ لیا ہے.
اگو جرم دے جھک انصاف ویندے اون ملک دی عزت مک ویندی جے ملک وچ مک انصاف ویندے.
گاؤں گاؤں تنظیم سازی ہو رہی ہے.
ہم لوگ متحد ہیں, ہمیں اپنے حقوق کا پتہ لگ گیا ہے.
پاکستان کسان اتحاد.
کچھ حکومت کا موقف بھی ہو جائے, وفاقی وزیر پانی و بجلی عابد شیر علی,
چوری چوری ہے چاہے عابد شیر علی کرے, چاہے آپ کریں, چاہے اے کرے, بی کرے, زید کرے, بکر کرے, چوری چوری ہے. یہاں پہ آپ کے محکمے کی کرپشن ہے. میں نے 7 کھلی کچہریاں کی ہیں جس میں سے 175 جو ہمارے امپلائیز تھے اوور بلنگ پر, اور لوگوں کی جو گریونسز تھی اس پر میں نے ان کو سسپینڈ کر کر ان پر محکمانہ کاروائی کر رہے ہیں. تو یہ ایک پریکٹس ہے جو ماضی میں نہیں کی گئی. اب میں نے آپ کو بتایا 3 چیف ایگزیکٹو لیسکو کے سیک کر دیے گئے ہیں کہ جو وہ انڈسٹریلسٹ کو چوری کروا رہے تھے, جو ایکسس لوڈ دے رہے تھے, اور اس بیچارہ لوڈ اور لوڈ شیڈنگ کا شکار بیچارے غریب پاکستانی ہو رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ اس پر آپ نے اکراس دا بورڈ کسی کا لحاظ نہیں کرنا. تو میری گزارش ہوگی کسان بھائیوں سے بھی کہ یہ پروٹیسٹ معاملات کا حل نہیں ہے. یہ آپ کے پیچھے وہ 90% لوگ جو آپ کا چہرہ دکھا کے خود بینیفٹس لیتے ہیں, خدا را ان کا اعلی کار نہ بنے. گورنمنٹ آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ایک ایک چیز ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے. میں آپ کو پھر الالان کہہ رہا ہوں کہ 90% جینون کسٹمر ہیں, 8-10% لوگوں کی گریونسز جینون ہیں, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, اور ان کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے.
پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین چودھری انور,
ماہ جون آخری جون ہوگا کیونکہ کاشتکار کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اگر یہ گندم بھی نہ اس سے خریدی گئی, گندم میں بھی نقصان ہو گیا, تو نہ تو اس کی دکان ہے, نہ اس کی کوئی فیکٹری ہے, نہ اس کا کوئی کاروبار ہے. یہ جائے گا کدھر؟ سڑکوں پہ آئے گا, یا مرے گا یا مارے گا. اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا.
ہزاروں مقدمات ہیں اس پہ, لاکھوں روپے کے بل ہیں ایک ایک کسان کے اوپر. تو اگر یہ صرف سیاستی کی نظر ہو گیا اینڈ پہ, کسان نے ہی گھر بیٹھ کے بھگتنا ہے پولیس کو مقدمات کو.
جو ہم پہ مقدمے ہیں, بتاؤ ہم دہشت گرد ہیں؟ پورے ملک کے لیے غلہ پیدا کرتے ہیں, پورے ملک کے لیے پھٹی پیدا کر کے کپڑا پیدا کرتے ہیں, اور ہمارے بچے ہی ننگے ہیں. اور کسان جو کپڑا پہنتا ہے وہ سب سے سستا ترین کپڑا پہنتا ہے. میرا کسان کے بچے کو کوئی سکول میں سہولت نہیں. کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ یہ جو میٹرو بس اربوں روپے کی بنا کے دے رہے ہیں, وہ میرے کاشتکار کو, یہاں کھڑے ہیں آپ, یہاں پہ سب سے گندا ہلکا پانی ہے, ان کو اچھا پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے. کیا ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم صاف پانی مانگ رہے ہیں؟ وہ ادھر اربوں روپے کی لاہور میں پروجیکٹ ہے, اربوں روپے کا موٹر وے اسلام آباد بنایا جا رہا ہے. یہ ساری ہماری کمائی ہے جو اسلام آباد لاہور پہ لگا رہے ہیں. ہمیں تعلیم ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے, صاف پانی ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے, خوراک ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے, سڑکیں ہمیں نہیں مل رہی. تو کیا ہوگا پھر؟ یہ حکومت کا کام ہے, حکومت اس کو کرے گی, نہیں کرے گی کوئی نہیں آئے گی حکومت.
ظہیر الدین بابر, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے کسانوں کے مسائل اور ان کی مشکلات 3 قسطوں میں یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے. اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے سخلین امام, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مائک ایڈلی, جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سے میں اجازت دیجیے, اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے لیے ایران کی مبینہ حمایت سے بخوبی واقف ہے اور اگر ایران خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بنا تو امریکہ خاموش تماشائی نہیں رہے گا. ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے جوہری پروگرام پر حتمی عالمی معاہدہ ایران پر لگی اقتصادی پابندیوں کے اٹھائے جانے سے مشروط ہے. پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے ممبئی حملہ سازش کیس میں ملوث ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو 10-10 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے. بھارت کی حکومت نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم گرین پیس کے رجسٹریشن معطل کرتے ہوئے اس کے بینک اکاؤنٹس 6 ماہ کے لیے منجمد کر دیے ہیں. افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے شہر مزار شریف میں مسلح افراد نے ایک عدالت اور صوبائی اٹارنی کے دفتر پر حملہ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.